گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے یہ سلسلے، اس کے اندر ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جو ہمارے تہوار آتے ہیں اسلامی تہوار، اس حوالے سے بھی گفتگو کی جاتی ہے، اس سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں وہ بھی سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی سلسلے میں ہم آپ کی کورس کو شامل کریں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ عز و جل اس کے جوابات عطا کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ایسے ایام، ایسے مہینے، ایسی گھڑیاں عطا کی ہیں کہ جس میں ایک مسلمان اللہ تعالی کی رضا والے کام کر لے، اللہ تعالی کی عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اسے مغفرت سے نواز دیا جاتا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مبارک مہینہ ذی الحج کا ہے۔ آئیے ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ یہ جو پہلا عشرہ ہوگا اس مبارک مہینے کا، اس حوالے سے اس کے کیا مدنی پھول ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے کچھ ہمیں ارشاد فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، کئی طرح اس کی فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں۔ اسے مثال کے طور پر چار مہینے حرمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ الحرم۔ یعنی مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کے نزدیک وہ 12 ہے،
ٹھیک،
جب اس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، ان میں سے چار مہینے حرمت والے یعنی احترام عزت والے ہیں،
ٹھیک۔
ان چار مہینوں میں ذیقات، ذی الحج، محرم اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ چار مہینے احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ چار مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی جب اسلام ابھی ظہور پذیر، اسلام کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی جو اہل جاہلیت تھے وہ ان چار مہینوں کی بڑی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان کی تعظیم کو باقی رکھا، ان کے احترام کو باقی رکھا اور مختلف فضائل جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر ان مہینوں کے اندر عبادت کی فضیلت کے اوپر آئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والفجری ولیال عشر، یعنی مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ 10 راتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، جو اس کی 10 راتیں ہیں،
ٹھیک۔
تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جس جس چیز کی قسم یاد فرمائی ہے، وہاں اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے،
ٹھیک۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو گویا اس کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے کہ یہ چیز بڑی اہمیت والی ہے کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی یاد فرما رہا ہے۔ مثال کے طور پر کہ وہ گھوڑے، عام گھوڑے، یہ جب دوڑتے ہیں اور ان کے جو دھواں اٹھتا ہے، غبار اٹھتا ہے، تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، لوگ اس سے بچتے ہیں، دور ہوتے ہیں، لیکن جہاد میں جو گھوڑے دوڑتے ہیں اور ان سے جو غبار اٹھتا ہے اس کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے اوپر جو ہے جہاں جہاں وہ لگے گا وہ حصہ جو ہے وہ جہنم سے پاک ہو جائے گا، جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ تو اس غبار کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عادیات کے اندر اس غبار کی قسم کو یاد فرمایا،
سبحان اللہ۔
تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی تو اس چیز کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا۔ اب ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی کہ مجھے 10 راتوں کی قسم، تو اب یہ 10 راتیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے جب اس کی قسم یاد فرمائی۔ کیسی بڑی ہے کہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر قیام جو ہے وہ شب قدر کے قیام کی طرح ہے، مفہوم یہ ہے اس کا کہ جو اس رات کے اندر قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب قدر کے قیام کی فضیلت عطا فرمائے، اتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ اسی طرح اس ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک ایک سال کے روزے کے برابر اس کا ایک روزہ ہے، تو اتنی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہے جبھی اس کے روزوں کی، اس کے قیام کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ جو ہوتی ہے اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے کہ اس دن خون بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دن کا سب سے محبوب اور پیارا عمل ہے،
سبحان اللہ۔
تو یوں اس مہینے کے خاص طور پر ان 10 جو دن ہیں ان کی اہمیت لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے۔ یہی 10 دن ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ حج کے ارکان اعظم ادا کیے جاتے ہیں، یعنی انہی 10 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ وقوف عرفہ بھی کیا جاتا ہے، وقوف مزدلفہ بھی کیا جاتا ہے، منا کے اندر رات بھی گزاری جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو ارکان ہیں حج کے اعظم ارکان وہ بھی انہی ایام کے اندر ادا ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمارے سامنے ذی الحجہ کی اہمیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر فضیلت اس مہینے کے اندر رکھی ہے۔ تو مسلمانوں کو جاگنا چاہیے اور اس مہینے کو غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے۔ ہمارے یہاں قربانی کی اہمیت تو ہے، لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی کرتے ہوئے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور خرافات ہمارے درمیان بہت رائج ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر اب منڈی لگ گئی، اب منڈی میں جو حال ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہوتا،
صحیح
کہ اب وہاں پر ایک یوں کہہ لیں کہ بلکہ اب تو پتہ بھی چلا ہے کہ وہاں پہ پلے ہاؤس بنا دیے ساتھ میں،
اللہ
کہ وہاں آئیں اور بچے کھیلیں بھی۔ اب ظاہر سی بات ہے بچے آئیں گے، عورتیں آ رہی ہیں ساتھ میں اور سیلفی کا دور ہے، اب وہی مذاق مسخریاں اور وہاں پر کھیل کود لگا پڑا ہے، حالانکہ وہ ہم ایک اپنی عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ ہماری ایک تفریح ہو گئی،
تفریح ہو گئی
کہ اب وہاں جائیں گے، منڈی میں جائیں گے، رات وہاں گزاریں گے اور وہ جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہاں کیا کریں گے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عبادت فرض کرنے کا، لازم کرنے کا کہ ہم اس طرح کی خرافات کے اندر جو ہے وہ پڑ جائیں، بلکہ جو عبادت ہمارے پر لازم کی گئی ہے اس کو بطور عبادت ہم یہ کام کریں۔ اب ابتدا ہی ہم غلط انداز میں کریں گے تو پھر آخری جو اس کا حصہ ہوگا وہ ہم کس طریقے سے گزاریں گے۔ پھر اس کے بعد جانور لیتے ہوئے جو ہے وہ طرح طرح کی نیتیں ہوتی ہیں، امیر علیہ سنت نے نیتیں دی ہیں کہ کس طریقے سے نیتیں کرنی ہیں، لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں کہ اب یہ مقابلہ چل رہا ہے کہ کون سا جانور جو ہے وہ منڈی کا سب سے بہترین جانور ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، کس کے جو ہے وہ عجیب و غریب انداز زیادہ ہیں، تو اس کی اہمیت زیادہ ہوگی، وہ جانور جو خریدے گا اس کی واہ واہ ہوگی۔ تو اب یہ تو مقصد نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ ان جانوروں کا خون اور ان کا جو گوشت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوا منکم، لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے کہ کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو، وہ پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہمیں اصل میں قربانی جو کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، لیکن ہم کسی اور خرافات کے اندر پڑ گئے، پھر جانور لے لیا، جانور لینے کے بعد پھر طرح طرح کی خرافات ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ بچے گھماتے ہیں، گھمانا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب وہ کھیل بن گیا، بھگائیں گے جانوروں کو، رات رات بھر جو ہے وہ اس کے جانوروں کے ساتھ کھیل کود چلتا رہے گا سلسلہ، ایک دوسرے کے جانور کے اوپر فخر و تفاخر۔ تو قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے، قربانی کا مقصد ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز میں جانور کو قربان کریں تاکہ پل صراط پر یہ ہماری سواری بن سکیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہم فخر و تفاخر یہ کر سکیں، ایک دوسرے کے اوپر تکبر کر سکیں۔ شریعت مطہرہ نے اس لیے قربانی ہمارے پر لازم نہیں کی تھی، لہذا ان چیزوں سے بچنا یہ ہم پر لازم ہے۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت کے پیش نظر اس میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو قربانی ہمارے پر لازم کی گئی ہے، جن جن پر لازم کی گئی ہے، ان کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ قربانی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔
مدی چینل کے ناظرین، عشرہ ذی الحج کے حوالے سے اس کی اہمیت پر مفتی صاحب نے کلام فرمایا، آپ نے سماعت بھی کیا۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا انشاءاللہ سوجل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، درود پاک پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں گے، اور یوں اس عشرے کی قدر کریں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کا احترام کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے قربان کا، جہاں پر اسے قربان کرنا تھا، اب وہاں پر اس کو لٹایا گیا اور باندھتے وقت وہ جو ہے نا وہ بھاگ گیا. بھاگ کے کسی چیز میں اگر لگ جائے، کیونکہ ایسا ہمارے یہاں دیہاتوں میں زیادہ ایسا ہی ترکیب ہو جاتی ہے، اب وہاں پر اس کے کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی اور عیب پیدا ہو جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری وائف نے اپنے بیٹے کی قربانی کا سوچا تھا، بعد میں میری وائف کو کسی نے کہا کہ پہلے آپ اپنے خاوند کی قربانی کریں، بعد میں آپ کے بیٹے کی قربانی جائز ہوگی. اب ہمیں یہ بتا دیں کہ ابھی جو میری وائف نے سوچا ہوا ہے، رکھا تھا کہ میرے بیٹے کی قربانی پہلے کرنی ہے، ابھی ہم بیٹے کی قربانی کریں یا باپ بیٹے دونوں کی اکٹھی کریں، کتنا جائز ہے؟
انشاءاللہ عرض کر دیں. جی اگلی کال.
راجا شبیر احمد میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں حقیقہ کے لیے حصہ ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دفعہ سنا تھا، اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. دوسرا، ایک بڑے جانور میں بھینس میں حقیقہ کے کتنے سات حصے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟
انشاءاللہ. جی اگلی کال.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں صدقے کے بارے میں، کیا صدقہ جو ہے وہ غریب مسکین کو دینا چاہیے یا کوئی بھی کھا سکتا ہے لے سکتا ہے صدقے کی چیز؟ اور کیا وہ جس کو دیں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ اس کو ایسے ہی دے سکتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. قربانی کا جانور ذبح کر رہے تھے، بھاگ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی عیب پیدا ہو گیا اس حوالے سے.
دیکھیں، اب وہ اگر جانور کی ٹانگ ایسی ٹوٹ گئی ہے کہ وہ چل کر اس کو مذبح خانہ پر نہیں آ سکتا، گھسیٹ کے لانا پڑے گا، تو اب تو ایسا عیب پیدا ہو گیا اس کے اندر، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی. یا کوئی ایسا اور عیب پیدا ہو گیا کہ جانور کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس صورت میں قربانی اس کی نہیں ہو سکے گی. اب انہوں نے عیب کی ڈیٹیل نہیں بتائی.
نہیں، ذبح کے لیے لے گئے تھے اس مقام پر، وہاں سے وہ بھاگا،
بھاگ گیا نا، تو وہ چلا گیا وہاں سے، اور اب وہ واپس لانا ہے اس کو، تو اس صورت میں اگر وہاں جا کے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کو اب وہ عیب ایسا ہے کہ وہ مذبح خانے تک اس کو لا نہیں سکتے، تو پھر یہ عیب ہو جائے گا. ہاں، اسی وقت اگر ہوتا گرایا تھا تو پھر ایک الگ بات ہو جاتی، لیکن یہ چھوٹ کے بھاگا، چلا گیا، چھوٹ گیا ان کے ہاتھ سے، بتا رہے گاؤں کے اندر بھاگ گیا، تو پھر اس کے احکام جدا ہوں گے.
ٹھیک. لاہور سے ایک کالر تھے، جو زوجہ ان کی وائف جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتی ہیں. کسی نے کہا کہ پہلے یہ بھی بتا دیں کہ قربانی کرنی کس کی، جانور کی کرنی ہے؟
اصل میں وہ الفاظ تھوڑا سا استعمال کرتے ہوئے توجہ نہیں رہتی ہمارے یہاں پر، سے قربانی کی کھال کی جگہ کہتے ہیں آپ کی کھال جو ہے وہ،
صحیح
اس طریقے سے، تو یہ استعمال تھوڑا سا مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن استعمال کرتے ہوئے جو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ بیٹے کی قربانی کر رہی تھی تو پھر کہا کہ پہلے خاوند کی قربانی کریں، تو یعنی بیٹی کی طرف سے قربانی اور خاوند کی طرف سے قربانی. تو دیکھیں، اصل یہ نہیں ہے کہ کس کی طرف سے قربانی کرنی ہے اور کس کی طرف سے نہیں کرنی، یہ دیکھا جائے گا کہ کس پر قربانی لازم ہے.
ٹھیک.
اگر تو شوہر پر قربانی لازم ہے، یعنی وہ صاحب استطاعت ہے، تو پھر اس کے اوپر اپنی قربانی لازم ہے کہ وہ قربانی کریں گے. اور اگر ان پر قربانی لازم نہیں ہے، تو نابالغ پر چونکہ قربانی ویسے ہی نہیں ہوتی، تو اس کی نفلی قربانی ہوئی اور شوہر کی طرف سے بھی نفلی قربانی ہوئی، اور عورت صاحب استطاعت ہے، ان کے پاس مال موجود ہے، تو وہ اپنی قربانی یعنی اپنے جانور کی قربانی کریں گے، اپنی طرف سے قربانی کریں گی، تو اب شوہر کی طرف سے اگر وہ چاہیں تو قربانی کریں، ان کی مرضی ہے، بیٹے کی طرف سے چاہیں تو قربانی کریں، ان کی مرضی ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، جس کے لیے کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہ جس کے اوپر لازم ہے وہ اس کو کرنا ضروری ہے، یا تو وہ خود کرے گا یا پھر اس کی اجازت سے دوسرا قربانی اس کی طرف سے کرے گا. اب شوہر کے اوپر مثال کے طور پہ قربانی لازم ہوتی ہے، تو پھر ان پر لازم ہے کہ یہ خود کریں، یا ان کی اہلیہ ان کی طرف سے پیسے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ قربانی کروا لیں اپنی طرف سے بھی، تو بھی ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. کیا عام طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے بڑا، وہ قربانی کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی وہ قربانی کر لیتا ہے، تو ان میں جن جن پر قربانی لازم ہے اور ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہماری طرف سے قربانی کر لیں، یا وہ کرتا ہی ان کی طرف سے قربانی، سب کو پتا ہے کہ ہماری طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، یعنی دلالتاً اجازت ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے اس طریقے سے تمام کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. تو اولاً یہ دیکھنا ہے کہ قربانی لازم ہے یا نہیں ہے. تو اگر شوہر کے اوپر قربانی لازم ہے تو ان کو قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا، اب چاہے وہ اپنے پیسوں سے کریں یا چاہے اہلیہ پیسے دیتی ہے اس سے کریں. اور اگر ان کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے تو اہلیہ کی مرضی ہے، جس کی طرف سے کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شوہر کی طرف سے نہیں کی تو بیٹے کی طرف سے نہیں کر سکتی، بیٹے کی طرف سے بھی کر سکتی ہیں. ہاں شوہر کو راضی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے کریں.
ٹھیک. قربانی کی جانور میں عقیقہ کا حصہ شامل کر سکتے ہیں؟
جی بالکل، عقیقے کے حصے بھی جو ہے وہ قربانی کے جانور کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جیسے بھینس کا پوچھا گیا، تو بھینس کی قربانی کے اندر چونکہ سات حصے ہوتے ہیں، تو اب ساتوں کے ساتھ حصے کرنا چاہیں عقیقے کے تو کر سکتے ہیں. عقیقے میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے بہتر یہ ہے کہ دو حصے ہونے چاہیے اور لڑکی کی طرف سے ایک حصہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی لڑکے کی طرف سے ایک کرتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے.
صحیح.
تو اگر سات بچوں کے اس میں عقیقے کر لیے تو بھی ٹھیک ہے. اسی طرح دو لڑکے تین لڑکیوں کے کر لیے، یا تین لڑکے ایک لڑکی کے کر لیے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. پانچ لڑکیاں ایک لڑکے کے کر لی، اس میں سات حصے ملا دیے، تو اس طریقے سے سارے کے سارا عقیقے بھی شامل کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ایک حصہ قربانی کا اور چھ حصے عقیقے کے یہ بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک. صدقہ غریب اور مسکین کو ہی دیں یا کسی کو بھی دے دیں، اور پھر کیا بتا کر دیں اس صدقہ ہے؟
دیکھیں صدقہ جو ہے دو طرح ہوتا ہے، ایک تو صدقہ واجبہ ہوتا ہے، دوسرا صدقہ نافلہ ہوتا ہے. صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، نظر کا منت کا صدقہ ہے. تو جو انہوں نے اس طرح کا صدقہ واجبہ کیا ہوا ہے کہ تو وہ تو شریف فقیر ہی کو دیا جائے گا، یا جس کے لیے منت مانی ہے اسی کو دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اور اگر ان کا مقصد نفلی صدقہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنی جان کا انہوں نے صدقہ نکالا، یا ویسے ہی جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کچھ صدقہ نکالا، تو پھر وہ چاہے فقیر کو دیں چاہے امیر کو دیں، ان کی مرضی ہے، لیکن فقیر کو دینا بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ صدقے کا مقصد ہے کہ سامنے والا خوش ہو، اس کی حاجت پوری ہو.
صحیح.
اس کی حاجت پوری ہوگی، اس کے دل سے دعا نکلے گی، اس کو فائدہ حاصل ہوگا. تو ایسا صدقہ وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھائی صدقے کے پیسے ہیں، تو وہ تحفہ کر کے گفٹ کر کے بھی اس کو پیسے دے سکتا ہے.
صحیح. یہاں پر ایک دعوت ہم آپ کو پیش کریں گے کہ دعوت اسلامی کے مدنی محل میں صدقہ باکس، ایک باکس ایک ڈبہ ہے اس کو نکالا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں اس کو رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم صدقہ دیں، کس کو دیں؟ اب دو چار روپے، پانچ روپے، دس روپے دینے تو اس شرم بھی آتی ہے، کسی کو پانچ روپے دیں گے تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ تو اس باکس کے اندر آپ ڈال دیں. اور مفتی علی کرام نے یہی ہمیں فرمایا ہے کہ ڈالنے سے اگرچہ اس وقت تو ادا نہیں ہوگا، لیکن جیسی مہینے کے بعد یا پندرہ دن کے بعد آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں، مدنی ماحول میں اس کو جمع کرا دیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل یہ رقم دعوت اسلامی کو مل جائے گی، اور یوں نیک کاموں میں آپ کی رقم خرچ ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک نیکی کا ذریعہ، کوشش کر کے اس کو حاصل کریں اور اپنے گھر میں اس کو رکھیں. اچھا یہاں ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جن پر قربانی واجب ہے تو کیا قربانی کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے؟
جی بالکل، جس جو چیز لازم ہے بندے کے اوپر، جس درجے کی لازم ہے، اسی کے مطابق علم حاصل کرنا بھی لازم ہے. تو قربانی کے جو مسائل ہیں کہ کس پر قربانی لازم ہوتی ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، ان تمام باتوں کا علم ان کو حاصل کرنا پڑے گا.
گوشت کے مسائل،
گوشت کے اس حوالے سے مسائل کہ گوشت کی تقسیم کاری، یعنی جہاں پہ اس طرح اجتماعی طور پہ کرتے ہوں یا گھر کے افراد مل کے کرتے ہوں، تو اس میں جو گوشت کے مسائل ہیں کہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، یہ باتیں تو سیکھنا پڑیں گی، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے.
صحیح.
عمومی طور پہ لوگ جو ہے تجربے کار ہوتے ہیں عام طور پر کہ کس طریقے کا جانور لینا ہے، سوچ سمجھ کے ہی لیتے ہیں. لیکن بہرحال دور ایسا ہے کہ تھوڑا سا اس حوالے سے معلومات لینی چاہیے، معلومات لے کے کہ کیسا جانور لینا چاہیے یہ پوچھ لیں، اور پھر اس کے بعد کے جو احکام ہیں وہ معلوم کریں.
ٹھیک.
امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار،
میں اس کی چارہ سے زیارت بھی کرا دوں.
جی
رسالہ ابلغ گھوڑے سوار، اس کے اندر قربانی کے احکام، اس کے فضائل، بہت ساری مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا ادارہ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کر لیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. مزید کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کل کے پروگرام میں فرمایا گیا تھا کہ کھال جو ہے وہ بیچ کر مدرسے سے مسجد وغیرہ میں دی جا سکتی ہے، تو حضرت یہ جو پیسہ ہوگا اس کا حلہ شرعی کرنا ہوگا استعمال سے پہلے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
اجاز احمد بات کر رہا ہوں. نکاح پہ نکاح جائز ہے اگر ایک بندے سے بندے نے عدالت میں نکاح کیا ہوا ہے، گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میرج، تو اس کے بعد گھر والوں کے اگر سامنے بندہ نکاح کرتا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ حضرت
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
جی اگر چلتی ٹرین میں نماز پڑھی جائے تو کیا اس نماز کو گھر پہنچ کر دہرانا پڑے گا؟
انشاءاللہ. جی اگلی کال.
ایم صاحب نے فرمایا تھا کہ ایم محمد کو ایم نہیں لکھنا چاہیے, تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹر ہیڈ ہوتے ہیں اس پہ وہ پیروں بھی آ جاتے ہیں, اس لیے وہ احتیاطاً تاکہ بے ادبی نہ ہو محمد کے نام کی تو ایم لکھا جاتا ہے. ویسے دوسرے ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ پورا نام لکھا جاتا ہے, محمد پورا لکھا جاتا ہے. اس کے متعلق ذرا ارشاد فرما دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کھال بیچ کر مدرسے میں دیں تو کیا ہیلا بھی کریں یا ایسی دے دیں؟
نہیں, اس کے ہیلے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں کھال بیچتے وقت کیا نیت تھی یہ دیکھا جائے گا.
ٹھیک ہے,
اگر تو وہ اپنی ذات کے لیے بیچ رہا تھا تو ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا, اب تو شریف فقیر کو وہ رقم دینا پڑے گی.
صحیح.
لیکن اب یعنی ویسے کوئی کھال ڈائریکٹ دے دیتا ہے جیسے دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں یا مدرسے مسجد کو ڈائریکٹ دے دیتا ہے, یا اس نیت سے وہ بیچتا ہے کہ میں اس کو بیچ کر جو ہے اس کی جو رقم آئے گی وہ مدرسے یا مسجد کے اندر دے دوں گا, تو اس کے ہلے شرعی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ مسجد و مدرسے کے اندر لگ سکتی ہے.
قصاب کو ہی دے دیں اگر؟
قصاب کو دیکھیں دو صورتیں بنیں گی. اگر تو قصاب سے طے یہ کیا ہے کہ ہم اجرت کے اندر تمہیں کھال دیں گے,
صحیح,
تو یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا, اس کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور اگر یہ ہوا کہ اس کی اجرت تو طے ہو گئی کہ پیسے اتنے دینے ہیں, پھر اس کے بعد چاہے کھال دیں چاہے کھال سے میں گوشت دے دیں, مرضی آپ کی, جس کو چاہے دینا چاہیں اس کو دے سکتے ہیں, لیکن عمومی طور پہ کھال جو ہے وہ قصاب کو نہیں دی جاتی, اس کو گوشت وغیرہ دیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی اسی صورت میں دیں گے جبکہ وہ اجرت کے اندر نہ ہو. ویسے ہی اپنی طرف سے جیسے دوسروں کو دیتے ہیں ویسے اس کو دے دیا تو یہ جائز ہوگا, لیکن اجرت کے اندر اس کو گوشت یا جانور کا کوئی بھی حصہ وہ نہیں دے سکتے.
ٹھیک ہے. نکاح پر نکاح کرنا,
دیکھیں ہمارے یہاں, میں ان کی حوالے سے بات نہیں کر رہا, ساحل کے حوالے سے مطلق عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو سوال کیا جاتا ہے نا وہ آگے کا سوال کیا جاتا ہے, یعنی وہ بات جو پہلے کی ہوتی ہے جس پر بنیاد ہوتی ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں.
صحیح.
اب یہ پوچھا گیا یہ کہ عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نکاح کورٹ میں کر لیا جا کے چھپ کے والدین سے, اب اس کے اوپر والدین کے سامنے آ کے ظاہر کر کے نکاح کر رہے ہیں دوسرا کے پہلے نکاح نہیں ہوا, تو پہلے یہ تو پوچھے نا کہ پہلے والا کام آپ نے جو کیا اس کا کیا حکم ہے.
صحیح.
اس کے اوپر 50 طرح کے حکم بنتے ہیں, 50 طرح کی اس پر باتیں ہوتی ہیں کہ جو بیان کی جاتی ہیں, طرح طرح کے اس کے اوپر وبال ہوتے ہیں وہ معلوم نہیں ہوتے ہیں. اب یہ کورٹ میرج کرنا, اب کورٹ میرج کی نوبت جو آتی ہے وہ آتی ہے عشق مجازی کے طور پر.
صحیح.
یعنی اتنے سارے مراحل پیچھے ہوتے ہیں کہ ایک خاتون کے ساتھ تعلق قائم کرنا, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایس ایم ایس پہ باتیں کرنا, پھر فون کرنا, پھر اس سے ملاقات, تحفے تحائف دینا, یہ ہزار قسم کے گناہ پہلے کیے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی طرح طرح کی گناہ کے اندر مبتلا ہو کر جو طرح ملاقاتیں کر کے تحفے دے کے رشوت دی اس کو, پھر پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات, اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ یہ کورٹ میرج کرتے ہیں, اور اس میں 50 طرح کے معاملات کورٹ میرج کے اندر ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہاں سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے.
صحیح.
بغیر گواہوں کے نکاح ہو جاتا ہے, یہ گواہوں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو گواہوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں.
اللہ,
پھر اس کے بعد جو ہے وہ کف کے مسائل ہوتے ہیں, تو یہ کورٹ میرج ہر صورت میں نکاح ہو نہیں جاتا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں وہاں پہ قاضی نے نکاح پڑھا دیا تو ہر صورت میں نکاح ہو گیا, ایسا نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ نکاح کے بہت سارے مسائل ہیں, کف کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ولی کی اجازت بعض صورتوں میں بہت ضروری ہوتی ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی جو بہت بڑے امام ہیں ان کے نزدیک تو ولی کی اجازت کے بغیر سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے.
صحیح.
تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ وبال کم ہے کہ امام اجل کے نزدیک جو ہے وہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا.
اللہ,
تو اس طرح یہ جو کورٹ کے اندر نکاح کیے جاتے ہیں اس کی 50 قباحتیں پہلے ہوتی ہیں, تو یہ جو سارے معاملات ہوئے, ایس ایم ایس کرنا, فون کرنا, ملاقات کرنا, تحفے دینا, یہ سارے کے سارے معاملے ناجائز و حرام تھے, جس سے توبہ کرنا ضروری ہے.
صحیح.
اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے, شرمندہ ہونا ضروری ہے. اب پھر اس کے بعد جو باقاعدہ کورٹ کے اندر نکاح ہو گیا, اب اس کے بعد والدین کو بھیجا جا رہا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ارینج میرج ہو, اب اس کے اوپر دوبارہ نکاح ظاہر کیا جا رہا ہے, تو اب یہ ایک تجدید, اگر بالفرض وہ نکاح ہو گیا کورٹ والا, ہر صورت میں نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے, اگر ہو گیا بالفرض تو اب یہ جو نکاح ہوگا اس کی حیثیت ایک تجدید کی ہوگی.
صحیح.
کہ وہ نکاح جو ہے وہ تجدید کے طور پہ کیا جا رہا ہے, تو وہ ایسے ہی نکاح ہوگا صرف دکھاوے کا, باقی جو اصل نکاح ہے وہ پہلے ہوا اگر ہو گیا تو.
صحیح.
ٹھیک ہے نا, اور وہ نہیں ہوا تو اب یہ دوبارہ نکاح ہو جائے گا, لیکن یہ جو کام پچھلے کرتے آئے ہیں یہ سارے کے سارے ناجائز حرام ہوں گے, اس کو نکاح پہ نکاح نہیں کہتے.
صحیح.
نکاح پہ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کسی کے نکاح کے اندر موجود ہے, اب وہ کسی اور سے جا کے نکاح کر لیتی ہے, تو اس صورت میں اس کو نکاح پر نکاح کہا جاتا ہے کہ جو سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ناجائز و حرام.
چلتی ٹرین میں نماز کے حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیے, چلتی ٹرین کے اندر نماز میں جو فرائض ہیں یا جو واجبات ہیں, یعنی فرض نمازیں ہیں یا جو واجب ہے جیسے وتر ہے, نماز عیدین ہیں یا سنت فجر ہے, ان کے اندر قیام جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے.
صحیح.
یعنی ٹرین ٹھہری بھی ہو, استقرار علی الارض ضروری ہے کہ ٹرین ٹھہری بھی ہو اور تو وہ زمین پہ اتر کر یا ٹرین میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے, سنت فجر کے اندر، واجب کے اندر، وتر واجب کے اندر اور
فرائض
کے اندر یہ ضروری ہے. تو اگر ٹرین چل رہی ہے تو دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کے مطابق، کہ چلتی ٹرین کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ فرائض وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین رکے گی نہیں آخری وقت تک، تو اب یہ حکم ہے کہ آخری وقت جب آ جائے تو آپ نماز پڑھ لیں، اور پھر جب ٹرین رک جائے یا اپنے مقام پر آپ پہنچ جائیں تو اس کو لوٹا دیجیے.
صحیح.
تو چلتی ٹرین میں یوں فرائض، واجب اور سنت فجر ادا نہیں ہوتے. اگر کسی نے بامر مجبوری، جو ہم نے بتایا کہ آخری وقت تک ٹرین نہیں رک رہی، تو پڑھ لی، تو اب اس کے بعد اس کو دہرانا پڑے گا.
ٹھیک ہے. اس میں محمد کا جو انگلش میں ایم کے ذریعے اس کو مخفف بناتے ہیں، لکھتے ہیں پیڈ وغیرہ، اس پر اس حوالے سے
تو یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرے میں بیان کیا گیا تھا، امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا تھا کہ محمد نام جو مقدس نام ہوتا ہے اس کا مخفف نہیں کر سکتے، مخفف نہیں لکھ سکتے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ لیٹر ہیڈ پر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، تو وہ اس لیے بےدبی سے بچنے کے لیے. دیکھیں، لیٹر ہیڈ پر 50 قسم کی باتیں لکھی جاتی ہیں، اور حروف تہجی جتنے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام قابل احترام ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اتنی ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھتے ہیں تو سب کا احترام ضروری ہے.
صحیح.
اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر مقدس لکھی جاتی ہوں گی، اللہ کا نام ہوتا ہوگا، درمیان میں مقدس نام لکھے جاتے ہوں گے. تو چاہے اس پہ اس میں محمد لکھا ہو نہ لکھا ہو، باہر صورت اس کی تعظیم تو ضروری ہوگی، اس کو بچانا تو ضروری ہوگا. لہذا یہ مخفف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نام پورا لکھیں اور آپ جو ہے وہ اس کا ادب و احترام کریں کہ وہ زمین پر نہ آئے، زمین پر نہ گرے.
ٹھیک. حدیث شہر کے ناظرین، بہت سارے احکام سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، آئیے آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں.
سر، ہمارا سوال ہے، ایک جانور ہے، اس میں 7 حصے اگر ہونے چاہیے یا 6 ہونے چاہیے، شریک لازمہ 6 ہو جائیں یا 5 ہو جائیں یا لازمن 7 ہونے چاہیے؟
جی، اگلی کال.
میرا نام محمد زاہد تاریخ ہے، میں فاروق آباد سے بات کر رہا ہوں. مودی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا بکری کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر وہ بکری دودھ دیتی ہو، اگر اس کا مکمل دودھ ہو، تو کسی بھی قربانی جائز ہے؟ تو اس کے متعلق ہمیں
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی، اگلی کال.
محمد حامد رضا تاریخ سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس میں اعظم کیا ہوتا ہے، اور اس میں اعظم کا ورد کیا ہر اسلامی بھائی کر سکتا ہے؟
بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور اب 5 شریک ہوئے، 5 نے 7 حصے اس طرح کر لیے ڈیوائڈ، 6 شریک ہوئے.
دیکھیں، اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں. اب عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک حصہ جو ہے، ایک بندہ جو ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہو گئے، 2 حصے ہو گئے، تو یہ ہو سکتا ہے. یعنی ایک بندے نے 2 حصے لے لیے، باقی نے جو ہے وہ ایک ایک حصہ لے لیا.
ٹھیک ہے.
اور ایک بندے نے 3 لے لیے، دوسرے نے 2 لے لیا، باقی نے ایک ایک لے لیا، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یوں جو ہے وہ حصے ایک کے زیادہ ہوں، ایک کے کم ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. بکری کی قربانی ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو سکتی ہے. بکری کی قربانی
دیتی ہے وہ،
بھلے اس کی بھی ہو سکتی ہے. ہاں، 1 سال کا اس کا ہونا ضروری ہے.
صحیح ہے.
کہ وہ سال کی ہو پوری، اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے.
اس میں اعظم کیا ہوتا ہے اور کس طرح حاصل کیا جائے؟
اس میں اعظم، دیکھیں، اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں کہ اس میں اعظم کیا ہے. یعنی علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی مستقل کتاب ہے، جس میں آپ نے اسم اعظم کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. کئی علماء کے نزدیک جو اللہ عز و جل کا نام ہے، اللہ، یہ اسم اعظم ہے. اسی طرح جو ہے وہ بعض علماء کے نزدیک آیت الکرسی، یہ اسم اعظم ہے. بعض نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر اسم اعظم ہے. بعض نے کہا کہ اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے. یہ مختلف اقوال اس کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، اس کے بارے میں ایک بڑی تعداد ہے علماء کی جن کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے. باقی رہا اس کی ورد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ہاں، اگر کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص تعداد اس کی ہو، اور تو وہ وظیفے بعض اوقات اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں.
صحیح.
یعنی کسی بزرگ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو یہ فلاں حاجت ہوگی، تو اس میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات اجازت عامہ ہوتی ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور بعض وظیفے ہوتے ہیں کہ جس میں اجازت لینا پڑتی ہے باقاعدہ. تو اگر ایسی اجازت ہے، خاص ہر ایک کو دی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جیسے بعض وظیفے ہوتے ہیں احادیث طیبہ کے اندر آتے ہیں، تو اس میں کسی کی اجازت کی حاجت نہیں ہوتی.
صحیح.
اور بعض وظیفے وہ ہوتے ہیں کہ جو جس میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو اجازت سے پڑھنا یہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور جس میں اجازت ہوتی بھی ہے، جیسے احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں، اس میں اگر اپنے پیر کی طرف سے مزید اجازت حاصل کر لے، تو اس کے فائدے اس کو حاصل ہوں گے.
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج کے سلسلے میں بالخصوص قربانی کے جانور کے حوالے سے احکام بھی سیکھنے کو ملے، تو جو ہمارے اسلامی بھائی جن پر قربانی واجب ہے ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ شریعت کے احکام سیکھے اس سے متعلق. اس کے لیے رسالہ بھی ہم نے پیش کیا, تو کوشش کریں یہ رسالہ بھی حاصل کر لیں, اسے پڑھ لیں, اس کا مطالعہ کر لیں. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے, آئیے ایک دو کالز ہم مزید شامل کر لیتے ہیں.
سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ایک حصہ لے اور اس حصے میں وہ اپنی قربانی کا جو واجب ہے اس کو بھی ادا کرے اور اپنے بچے کا عقیقہ بھی کرے تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرے پہ قرضہ بہت زیادہ ہے مگر میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں, میرے پہ واجب ہوگی یا نہیں؟
قربانی بھی کر رہے ہیں عقیقہ بھی اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں,
ایک ہی حصے کے اندر یہ دونوں چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ادا نہیں ہوگا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک حصہ میں لوں اور اس میں قربانی بھی کروں اپنی جو واجب ہے اور ساتھ میں عقیقہ اپنے بچے کا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو یہ کہ آپ دو حصے لیں, ایک عقیقے کا اور ایک قربانی کا, یوں کر کے کر سکتے ہیں. یا جانور آپ کا اپنا پورا ہو, بڑا جانور جس میں سات حصے ہو سکتے ہیں, تو اس میں آپ ٹھیک ہے چھ حصے اپنے قربانی کے رکھیں, ایک حصہ آپ عقیقے کا رکھیں, تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر ایک بکرا لے لیا اور بکرے میں قربانی بھی کر رہے ہیں عقیقہ بھی کر رہے ہیں, تو ایسا کچھ بھی ادا نہیں ہوگا.
صحیح.
تو ایک حصے کے اندر صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے.
یعنی شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہوگا کہ ایک اعمال میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں.
نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ایک الگ چیز ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن یہاں ایسا نہیں ہو سکتا. قربانی ایک الگ چیز ہے. اب ایک ہی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کرنے سے کسی کا بھی ادا نہیں ہوگا.
صحیح.
بلکہ ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی لازم ہوگی. تو بڑا جانور ہے تو اس میں سات حصے ہوتے ہیں, تو اس میں ٹھیک ہے آپ عقیقے کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور اس میں آپ قربانی کی بھی نیت کر سکتے ہیں حصے مقرر کر کے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی حصے کے اندر, ایک ہی جانور کے اندر, یعنی چھوٹے جانور کے اندر, بکرے کے اندر آپ اس کے اندر عقیقہ بھی کریں اور قربانی کریں, ایسا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. قرضہ ہے, قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں, پیسے نہیں ہے, کیا
قربان قرضہ دیکھا جائے گا کہ قرضہ ہے. لیکن اب قرضہ بعض اوقات ہوتا ہے اور ساتھ میں گھر میں سونا چاندی بہت سارا رکھا ہوا ہوتا ہے, تو اگر ایسا ہے کہ قرضہ مائنس کر کے بھی ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر یہ بنتا ہے اماؤنٹ, تو پھر اس صورت میں تو ان پر قربانی لازم ہوگی. قربانی ان کو کرنا پڑے گی, ادھار لیں یا سونا بیچیں, چاندی بیچیں, اس کے ذریعے سے پھر قربانی کریں. اور اگر ان کے اوپر جو ہے وہ قرضہ اتنا ہے کہ اپنا سامان بھی بیچ دیں, سب کچھ بیچ دیں, تو بھی اس کے باوجود قرضہ رہتا ہے ان کے اوپر, تو اس صورت میں قربانی ان کے اوپر لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
کرنا چاہیں گے تو قربانی نفلی ہوگی ان کی طرف سے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو قرض خواہ ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تان کریں گے کہ تمہارے پر جو چیز لازم ہے وہ تم دے نہیں رہے ہو اور قربانی کر رہے ہو. تو اس لیے پہلے اپنا قرضہ ادا کریں, پھر اس کے بعد قربانی کریں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.